تہجد پرن رات کیوت وتھن تہجد پرن منگ منگ کرن قربان لگ صورتی مبین خل کے عزم صورتی مبین خل کھل کے عزم شانِ کریم قربان لگ فاقی روزن بچھتی کھاون فاقی روزن بچھتی کھاون مہمان نواز قربان لگ حجرا دونا نالان شیرنا حجرا دونا گر کام کرن قربان لگ صبر روزن صبیت قدم صبر روزن سبیت قدم شکران پرنا قربان لگ طاعت گزار شب بیدار طاعت گزار شب بیدار تشریف بارا قربان لگ تس قرآن خان مانے سارن تس قرآن خان مانے سارن تشریح کرن پربان لگ سالاری بدر سردار احد سالار بدر سردار احد دربار عظمت قربان لگ ربنا پر غفران منگن ربنا پرن غفران منگن السلام بوزنا بل امام انبیاء پتچی رہبر امام انبیاء پتچی قدم ونناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سامعين گرامی قدر اس وقت پوری دنیا میں ایک مہم یہ چل رہی ہے کہ اسلام کو مشکل سے مشکل مذہب بنا کر کے پیش کیا جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو خود مسلمان اسلام سے بدزن ہو جائیں، اور اگر پرانے لوگ یا جو اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ گزار چکے ہیں اگر وہ بدزن کم سے کم نہ ہو سکے تو جو نئی نسل آنے والی ہے وہ اسلام سے بدزن ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ قومیں جو اسلام کی طرف بڑی بیتابی کے ساتھ لپک رہی ہیں وہ اسلام سے دور رہیں۔ اس غرض کے لیے جو طرح طرح کی مہمیں ہیں ان مہموں میں سے ایک مہم یہ ہے کہ اسلام کو مشکل مذہب بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکے گا، اسلام جو ہے وہ قدم قدم پر پابندیاں لگاتا ہے، اسلام ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، اسلام انسان کی آزادی میں قدغن لگاتا ہے، اسلام نے پردہ لازم کر کے عورت پر ظلم کیا ہے اور اس کو گھر میں بند کر دیا ہے، اسلام جمہوریت کا قاتل ہے یا جمہوریت کے لیے رکاوٹ ہے جبکہ جمہوریت انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے مؤثر انداز میں ہر قسم کی میڈیا کے ذریعے، ہر قسم کی کتابوں کے ذریعے اتنے بڑے پیمانے پر پھیلایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں واقعتاً بہت سارے مسلمان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اسلام بہت مشکل ہے اور اسلام پر چلنا واقعتاً دشوار ہے، اور زندگی کے تمام لطفوں اور زندگی کے تمام آسائشوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر ہم صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہیں، اور اس کی بنا پر یورپ کے بے شمار انسان جو اسلام قبول کرنے کے قریب پہنچتے ہیں مگر اس پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کے نتیجے میں وہ اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے عالم میں ایک مہم ہے۔ امت مسلمہ میں سے وہ طبقہ جس طبقے کا تعلق جدید تعلیمی اداروں سے ہے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، اس طبقے کو متاثر کرنا آسان ہے کیونکہ وہ اسلام کو اس کے اصولوں کے ساتھ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر یہ طبقہ متاثر ہو جاتا ہے تو جو لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو گئے، یہ باور کرانے کے لیے کہ اسلام مشکل مذہب ہے۔ مثلا نوجوانوں کو بتایا جائے گا کہ تمہاری جو چاہتیں ہیں وہ چاہتیں مسلمان رہتے ہوئے تم پوری نہیں کر سکو گے، تم جس طرح سے اپنے بدن کو سجانا چاہو گے اسلام تم کو سجانے نہیں دے گا، تم جن کے ساتھ جس طرح سے تعلقات قائم کرنا چاہو گے، تم جس طرح سے اپنی زندگی میں کیا انجوائے کرنا چاہو گے تو تمہارا اسلام نہیں کرنے دے گا. اس کے معنی ہے کہ اسلام جو ہے وہ مشکل مذہب ہے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا واقعتاً اسلام مشکل مذہب ہے؟ کیا واقعتاً اسلام پر چلنا انسان کی تمام خوشیوں کو ختم کرنے والا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو آج کے بہت سے نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے, اور اگر نہیں تو کہیں نہا خانوں میں لاشعور کے درجے میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے, اور کبھی کبھی آدمی کشمکش کا شکار ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے اگر میں مکمل مسلمان بنوں تو بہت ساری میری چاہتیں پوری نہیں ہوں گی, اور اگر میں اپنی چاہتیں پوری کرنے لگتا ہوں تو میں مکمل مسلمان بن نہیں سکتا. وہ دورہ ہے پر کھڑا رہتا ہے. انتہائی اہم سوال ہے, اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ دراصل اس کے نتیجے میں اب اس مسلمان کے مسلمان رہنے اور نہ رہنے کا سوال کھڑا ہو گیا ہے. اب اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے مسلمان رہنا ہے یا نہیں. اگر مجھے مسلمان نہیں رہنا ہے تو یہ ابھی یہ کہہ تو نہیں سکتا, یہ کیونکہ معاشرے کا دباؤ ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کھل کر کے یہ بات کہوں گا تو اس معاشرے میں میں رہ نہیں پاؤں گا. اسے معاشرتی دباؤ کے نتیجے میں زبان پر یہ جملہ نہیں آ پاتا, لیکن اندر سے اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھرتا رہتا ہے, اور خصوصاً چاروں طرف سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں, اور ان غلط فہمیوں میں آج کا میڈیا, چاہے وہ کوئی سا بھی میڈیا ہو, اور ہزاروں ویب سائٹیں اسی مہم پر کام کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم دنیا والوں کے سامنے یہ نقشہ پیش کریں اسلام خونخوار مذہب ہے, اسلام بیکورڈوں کا مذہب ہے, اسلام پرانا ہو چکا ہے, اسلام مشکل مذہب ہے, یہ زندگی کی تمام خوشیوں کو انسانوں سے چھین لیتا ہے اور اس پہ چلنا ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ کبھی قرآن کی ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں واقع سخت احکام دیے گئے ہیں. صاحب دیکھو یہ اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, بڑا ظالمانہ مذہب ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مسلمان ہو کر کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور باقی مذہبوں کو کہتا ہے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ. یہ کیسا مذہب ہے یہ؟ اور اس طرح کی عجیب عجیب غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, اور اس میں کبھی عورتوں کے ذریعے سے یعنی عورتوں کے مسائل کو ابھار کر کے کہ صاحب دیکھو اسلام نے عورت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے, اور عورت کو گھروں میں بند کر کے عورت پر ظلم کیا گیا ہے, اس کو زندگی کے وسیع میدانوں میں آنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا. یہ اور اس طرح کی غلط فہمیاں کبھی جمہوریت کے عنوان پر, کبھی آزادی کے عنوان پر, کبھی عورتوں کے حقوق کے عنوان پر, اور کبھی دوسرے مختلف قسم کے عنوانات پر یہ بات اتنے مختلف انداز میں, اتنے متنوع صورتوں میں, اور اتنے مؤثر انداز میں پھیلائی جاتی ہے کہ واقعتاً وہ شخص جو مسلمان ہو اور وہ اسلام بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ اس کو اسلام کے معلومات نہ ہوں, اس کا ڈگمگا جانا بہت آسان ہو گیا ہے. تو سوال یہ ہے کیا واقعی اسلام مجھے مشکل مذہب ہے؟ کیا واقعی اسلام پر چلنا انسانوں کے لیے ناممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال کو ہمیں سمجھنا ہے. ظاہر ہے اس سوال کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے جتنا لمبا وقت درکار ہے اتنا بھی وقت نہیں ہے. اس سلسلے میں چند اہم بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے قرآن خود بار بار اعلان کرتا ہے کہ اسلام مشکل نہیں ہے. چاہے قرآن کریم کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, میں تمہارے لیے جو دین بھیج رہا ہوں اس دین میں کچھ کام تم پر لازم کیے گئے ہیں اور کچھ کاموں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. تمہیں ممکن ہے کسی جگہ پر مشکل محسوس ہو کہ بہت مشکل ہے یہ, لیکن میں تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا, میں تم کو آسانی بھی دینا چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ تم چاہو گے تمہاری زندگی آوارگی کی زندگی ہو, حیوانیت کی زندگی ہو, جس کے لیے کوئی پابندی نہیں, جس کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں, جس کے لیے کوئی حد بندی نہیں, جو چاہے سو کھائے, جو چاہے سو کرے, جدھر چاہے ادھر دوڑے, جس کے پیچھے چاہے اس کے پیچھے لپکے. اگر تم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہے, کیونکہ تم انسانی زندگی میں نہیں بڑھ رہے ہو. میں تم کو انسانی زندگی کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے جو انسانیت کی علامت ہوں گے, اور اس سے تمہارے انسانیت کا اظہار ہوگا, اور کچھ کام تمہیں چھوڑنے ہوں گے, اس کے نتیجے میں تم حیوان سے الگ ہو سکو گے, ورنہ تمہارے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس غرض کے لیے میں نے چند پابندیاں تم پر لگائی ہیں, اور وہ پابندیاں تم پر جو لگائی گئی ہیں وہ تمہاری زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں, آسانی پیدا کرنے کے لیے. یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے جی میں یہ بیمار ہوں, اور ڈاکٹر اس کا اچھی طرح سے ملاحظہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ صاحب آپ کو کچھ چیزیں استعمال کرنی ہوگی, کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی, آپ کو ڈسپلن کی زندگی گزارنی ہوگی, اس کے بعد آپ ٹھیک سے ہو سکیں گے. وہاں اگر یہ پیشنٹ اگر یہ کہے گا کہ صاحب آپ کا میڈیکل تو بہت مشکل ہے, تو ظاہر یہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا کہ صاحب اگر آپ کو ہمارا علاج مشکل لگ رہا ہے تو آپ تو کبھی صحتیاب ہو ہی نہیں سکتے. صحتیاب ہونے کے لیے تو ضروری ہے آپ کو وہ پابندیاں ماننی ہوں گی جو پابندیاں ہم آپ پر لگا رہے ہیں. اگر آپ کو گوشت کھانے کا شوق ہے اور اس شوق کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کولیسٹرول کا مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ دور ہونے والا نہیں. اگر آپ کو مٹھائی کھانے کا شوق ہے اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں صاحب, ڈائبٹیز کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے. تو آپ کی چاہت کی بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی اور بہت ساری وہ چیزیں آپ کو لینی پڑیں گی جو لینے کے لیے شاید آپ تیار نہیں ہوں گے, مگر چونکہ آپ کو صحت کی ضرورت ہے اس لیے یہ چیزیں آپ کو لینی ہی لینی ہوں گی. اور وہاں ہر آزاد خیال سے آزاد خیال پیشنٹ وہ ساری پابندیاں قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو دین تمہارے لیے بھیجا اسے مشکل نہیں ہے, وہ آسان ہے. تمہیں اگر مشکل لگ رہی ہوگی وہ تمہاری خام خیالی ہوگی یا ماحول کا غلط اثر ہوگا, ورنہ وہ مشکل نہیں ہے. قرآن میں یرید اللہ بکم الیسر, حکم دے کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ایسے کام کا حکم نہیں دینا چاہتا ہوں جو تمہاری برداشت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا ایسے کسی کام کا جو انسان کی وسعت, اس کی قوت برداشت, اس کی قوت عملی سے باہر ہو. اس چیز کا ہم حکم نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی مختلف انداز سے, ایک مرتبہ صاف فرمایا ان دین یسرون, دین بالکل آسان ہے. بخاری میں حدیث ہے ان دین یسرون, دین بالکل آسان ہے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی کو نصیحت کی دین کو ہمیشہ آسان سے آسان تر بنا کر کے پیش کرنا, دین کو مشکل بنا کر پیش نہیں کرنا, لوگوں سے متنفر ہو جائیں گے. فرمایا یسروا ولا تعسروا انکم بعثتم مؤثرین, تم کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے آسان دین پیش کرنے والا بنا کر کے, تم دین کو مشکل بنا کر پیش نہیں کرنا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا تھا اور اس معاملے کے کئی آپشن ہوتے تھے تو جو آسان والا آپشن ہوتا تھا حضور اس کو اختیار کر لیتے تھے. کسی کام کے کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہیں ان طریقوں میں سے جو آسان والا راستہ ہوتا تھا وہ حضور اختیار کر لیتے تھے. اچھا عجیب بات ہے, آج کے زمانے کا انسان یہ سمجھتا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے کہ دین مشکل ہے, اور حضور کے زمانے کے جو مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دین اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے, اتنے آسان دین سے تو ہم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, ہم کو ذرا سخت قسم کا دین چاہیے. صحابہ یہ کہتے تھے, بار بار کہتے تھے. چنانچہ بخاری میں کئی جگہ پر حدیث ہے, ایک مطلب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے تو گناہ ہی نہیں, اگر آپ کو آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے وہ پہلے ہی معاف کر دیے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کے آسان آسان احکام ہمیں بتاتے ہیں, ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کو ان آسان احکام سے ہماری صفائی نہیں ہوگی, ہم کو تو ذرا مشکل قسم کے احکام بتائیے تب اس کے بعد سے شاید ہم صاف ہو سکیں گے, اس قابل ہو سکیں کہ خدا کی رضا ہمیں مل جائے. تو آپ اپنے آپ کو مت دیکھیے, اس لیے دین میں ایسے احکام بیان کیا کیجیے جو ذرا سخت قسم کے احکام ہوں, اور جو کچھ آپ بتا رہے ہیں تو بہت ہلکے ہیں. حدیث میں ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو ان کے رویے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دین جو پیش ہو رہا ہے اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں, اس سے تھوڑا اور زیادہ سخت چاہیے. اس سوال کو یا اس انداز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو بہت صحت مند اور جوانی کی عمر میں ہے اور ماشاء اللہ میدا خوب کام کرتا ہے, جب خوب کھانا کھاتا ہے تو اپنے بوڑھے باپ کو جس کا میدا کام نہیں کرتا ہے تو ابا جان سے کہتا ہے ابا جان آپ اپنے آپ کو سوچ کر کے کہتے ہیں کہ میں بھی ایک روٹی کھا رہا ہوں تم بھی ایک روٹی کھاؤ, میرا تو ایک روٹی پہ بس چلنے والا نہیں, مجھے تو دو روٹیاں چاہیے تب میں صبح کا ناشتے کے بارے میں کہہ سکوں گا میں نے کھایا, میں اس پر تک پل نہیں پاؤں گا. آپ اپنے آپ کو مت دیکھیے, آپ مجھے دیکھیے, میں جوانی زندگی میں ہوں. بس ٹھیک اسی طرح سے صحابہ کا کہا یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے. ایک آدمی جس کو سردی زیادہ لگتی ہو وہ ہم سے اگر کہتا ہے صاحب آپ تو ایک لحاظ میں کام چلا لیتے ہیں, میرا تو ایک لحاظ میں کام چلنے والا نہیں, آپ اپنے آپ پر مجھے قیاس مت کیجیے, مجھے بہت سردی لگتی ہے, مجھے ڈبل لحاظ چاہیے. ٹھیک, اسی طرح سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ شاید اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, نہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کو اور زیادہ سخت احکام دیجیے. اس وقت نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے, مجھے خوب معلوم ہے مجھے کون سا حکم دینا ہے, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حضور نے منع تو کر دیا لیکن ادھر سے صحابہ کا مزاج اور رویہ یہی تھا, وہ چاہتے تھے زیادہ زیادہ کام کریں اور حضور ان کو کم کراتے تھے, نہیں اتنا زیادہ مت کرو اس سے کم کرو. بہت سارے صحابہ کے واقعات اس سلسلے میں کتابوں میں موجود ہیں. مثلا حضرت سلمان فارسی نے اپنے ایک دوست, ان کا نام تھا ابو دردا, ابو دردا کی اہلیہ کو دیکھا بہت ہی خراب حالت میں رہ رہی ہیں, تو سلمان فارسی نے کہا ابو دردا کی اہلیہ سے تمہارے شوہر موجود ہیں، ایسی گندی حالت میں کیوں رہتی ہو تم؟ تم کو تو خوب اچھا بناؤ سنگھار کرنا چاہیے، اور واقعتا عورت کو حکم ہے بناؤ سنگھار کرے وہ شوہر کے لیے۔ یہ آج کے زمانے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ عورت اجنبی کے لیے بناؤ سنگھار کرے گی، اور جب گھر میں رہے گی تو ویلی گزری رہے گی، حالانکہ اس کے برے نقصانات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو ام دردا رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں آپ کے دوست ابو دردا، ان کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو میری طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ ظاہر نماز پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے نزدیک آنے کی ان کو ضرورت نہیں، اور دن بھر روزہ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ دن میں بھی مجھ سے نزدیک نہیں آ سکتے۔ حضرت سلمان فارسی نے ابو دردا کو بلایا، آپ کی اہلیہ نے یہ بات کہی، یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو آپ رات بھر نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں، پوری رات نماز پڑھتا ہوں، اور دن میں؟ کہا، دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ کتنے دن؟ کہا، مہینے میں 30 دن۔ اور نمازیں؟ کہا، رات۔ اور سوتے کب ہیں؟ کہنے کا، سونا کس چیز کے لیے؟ سونا جب مریں گے مرنے کے بعد سونا ہے، یہ تو کام کا، زندگی کام کے لیے ہے، سونے کا مسئلہ ہی مت پوچھو۔ اس وقت نہیں صاحب، آپ غلط کر رہے ہیں، دین یہ نہیں ہے۔ آپ تو آرام بھی کریں، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے پاس آنے والے مہمان کا بھی آپ کے ذمہ حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے۔ تمام کے حقوق برابر برابر پورے کرو، یہ نہیں کہ اللہ کا حق پورا کرتے کرتے تم بیوی کے حق کو بھی پورا نہ کرو، اپنے جسم کے تقاضوں کو بھی پورا نہ کرو، یہ صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں صاحب، یہ بات تو میں تسلیم نہیں کر سکتا آپ کی جب تک میں حضور سے نہیں پوچھوں گا۔ تو ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آ گئے، کہنا، یا رسول اللہ، میں رات کو عبادت کرتا تھا بڑے شوق کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، وہ میرے بھائی ہیں سلمان فارسی، وہ مجھے روک رہے ہیں اس سے، آپ مجھے فرمائیں کیا کہوں۔ تو حضور نے فرمایا، سلمان نے ٹھیک کہا، سادہ کا سلمان صحیح کہہ رہے ہیں، تمہاری بیوی کا تمہارے ذمہ حق ہے۔ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ہم زیادہ کریں اور حضور ان کو کم کراتے تھے۔ تو اب دین مشکل نہیں ہے، اگر مشکل ہوتی تو اللہ تعالیٰ شانو یہ کیوں کہتا دین آسان ہے؟ دین مشکل نہیں ہے، اگر دین مشکل ہوتا تو حضور بار بار کیوں یہ کہتے ہیں ان دین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ اور اگر دین مشکل ہوتا تو اس وقت کے صحابہ وہ بھی انسانی تھے، اور ہم سے بے انتہا زیادہ کم وسائل ان کے پاس تھے، کھانے پینے کے وسائل، رہن سہن کے وسائل، مکانوں کے وسائل، ہم سے ہر اعتبار سے کم تھے۔ آج کا انسان ان وسائل کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ان وسائل کے ساتھ زندگی گزارنے کو، جن وسائل کے ساتھ آج کا انسان زندگی گزارتا ہے، بڑے بھوکا رہنا ان کا معمول کی چیز تھی، کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا کہ صاحب بھوکے، ہاں بھوکے ہیں۔ ایک کپڑے میں ایک کپڑا چادر کے طور پر لپیٹ لیا گیا، اور جنگوں میں بھی وہی چادر لپیٹ کر پہنچ رہے ہیں، جنگوں میں، حضرت نبی علیہ السلام ایک مطلب ایک جنگ میں ہیں اور صرف ایک چادر لپیٹے، اندر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو کپڑوں کا یہ حال تھا، مکانوں کا یہ حال تھا، کھانے پینے کی چیزوں کا یہ حال تھا۔ کھانا پینا کیا ہوتا تھا؟ 3-4 کھجوریں کھائیں، اوپر سے پانی پی لیا، کھانا ہو گیا۔ تو کسی بھی اعتبار سے اس وقت کے مسلمان بعد کے انسانوں، خصوصاً آج کے دور کے، ان وسائل کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کیا کہ صاحب دین جو کچھ ہے تو آسان ہے، اس سے زیادہ احکام آنے چاہیے، نمازیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے، روزے اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، خیرات تھوڑا سا حکم دیا گیا ہے تو کچھ بھی نہیں، ہم کو حکم دیا جانا چاہیے سارا مال خیرات کر دو، کھاؤ باقی جو بچا وہ خیرات کر دینا چاہیے۔ اس وقت کے مسلمان اس کو ہلکا سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک پہلو ہے اس کا کہ دین مشکل نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے۔ دین مشکل اس وقت سمجھا جاتا جب انسان کی فطری ضرورتوں کو دین بین کر دیتا کہ صاحب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، دین کا حکم یہ ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، آپ کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، دین کا حکم یہ ہے۔ انسان کو جنسی چاہت ہے، اس جنسی چاہت کو کچلنے کا اسلام اگر حکم دیتا تو کہتے صاحب اسلام نے تو بہت سخت حکم دیا ہے، یہ انسان کی قوت برداشت سے باہر ہے۔ انسان کو اپنے بدن سجانے کی چاہت ہے، اسلام اگر بین کر دیتا کہ نہیں صاحب بدن سجانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تم بہت ہی گندی حالت میں رہو، وہی ہمارے یہاں پسندیدہ ہے، اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا۔ انسان کی چاہت ہے کہ وہ مادی ترقی کرے، تو کیا اسلام نے اسے بین لگائی ہے کہ مادی ترقی کرے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے، دیکھو جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس کو کون حرام کرنے والا ہے؟ کون من حرم زینت اللہ الذی اخرج عبادی، ان تو کہیے کون میری پیدا کی ہوئی چیزیں جو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، ان کو کون حرام کر رہا ہے؟ کسی کو حرام کرنے کا حق نہیں، میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، کھائیں ان چیزوں کو کھائیں۔ اور اسی وجہ سے حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر لسٹ بناتے ہیں تو چند ہی نکلتی ہے۔ تب خون حرام کیا گیا، خنزیر حرام کیا گیا، مردار جانور حرام کیا گیا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے جانور ذبح کیا گیا وہ حرام کیا گیا، بس حرام کی ایک لسٹ یہ ہے۔ اور دوسری لسٹ، جرائم کو اسلام نے بند کر دیا یقیناً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ انسان مجرمانہ زندگی گزارے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر شریفانہ زندگی ہو، مہذب زندگی ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ انسانوں کے لیے بلکہ مخلوقات کے لیے ذرا رکھا نہ بنے۔ اس مہذبانہ زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے جرائم کو بند کر دیا، بین کر دیا، اور بین کرنے کا طریقہ اتنا عمدہ مقرر کیا کہ اس کے نتیجے میں معاشرے سے جرائم یقیناً ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مطلب فرض کیجئے دنیا میں سب سے سنگین جرم ہے بدکاری یا قتل، بدکاری ہی لے لیجیے، آج کے زمانے کا بدکاری کو جرم کے کھانے سے باہر نکال دیا گیا، کہا لگا صاحب وہ بے حیائی کو چیز ہی نہیں ہے، بدکاری کوئی چیز ہی نہیں ہے، زنا کو جرم ہی نہیں ہے، اور زنا کی ڈیفینیشن بھی ایسی کی گئی کہ صاحب زنا تو تب جرم بنے گا کہ جب جبر کیا گیا ہو کسی خاتون پر، تب یہ جرم ہے، اور اگر رضامندی ہے تو وہ جرم کے کھانے میں آتا ہی نہیں، کیونکہ رضامندی سے انہوں نے کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تنہائی میں ایک آدمی نے پانی پیا، چاہے تنہائی میں وہ پانی پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور اس شخص نے بھی اپنی چاہت پوری کی، اس نے بھی اپنی چاہت پوری کی، یہ کوئی جرم کے کھانے میں ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اسلام نے کہا بالکل یہ جرم ہے، اور جرم کیوں ہے اس کو وسیع پیمانے پر کر کے دیکھتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو مرد اپنی جنسی چاہت پوری کر کے اس کے اگلے نتائج کے لیے عورت کو چھوڑ دے اور اس کا سہارا نہ بننے لگے، یہ سنگین جرم ہے۔ اگلے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہ عورت حاملہ ہو سکتی ہے تو حمل کی سخت تکلیف میں برداشت کرنی ہوگی، اس کو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو یا تو اسے قتل کرنا ہوگا جیسے آج کی عورت کی عورتیں کر رہی ہیں، اور یا پھر اس کو پہلے سے ایبارشن کرنا ہوگا، وہ دوسری مصیبت ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی صحت تباہ ہو جائے گی، اس کے نتیجے معاشرہ جو ہے وہ خرابیوں کا شکار ہو جائے گا، معاشرے میں انسانوں اور جانوروں کا ایک ہی معاملہ رہے گا، جیسے مرغا کسی بھی مرغی کے پیچھے دوڑتا ہے اور بیل جو ہے وہ کسی بھی گائے کے پیچھے دوڑتی ہے، اس طرح سے انسانوں کا حال ہو جائے گا۔ ہم انسانوں کے معاشرے کو جان حیوانوں کا معاشرہ نہیں بننے دینا چاہتے ہیں، اس لیے بین کر دیتے ہیں، مگر تمہیں تمہاری جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم متبادل راستہ مہیا رکھتے ہیں، تم ایک نگاہ کرو، تم دو نگاہ کرو، تم تین کرو، تم چار کرو، لیکن ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اب اسلام کہاں انسان کی فطری چاہتوں کا کلا کما کر رہا ہے، فطری چاہتوں کو کچل رہا ہے، نہیں، جتنی انسان کی فطری چاہتے ہیں ان تمام چاہتوں کو قرآن پورا کرنے کا نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حکم کرتا ہے، کھاؤ بھی پیو بھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنا شروع کیا، اس کو کہتے ہیں سومے وصال۔ یہ سومے وصال کیا ہوتا ہے؟ ایک دن صبح تحریر کھانی ہے، شام کو افطار نہیں کرنا ہے، رات کو بھی کچھ نہیں کھانا ہے، اگلے دن سحری پھر کچھ نہیں کھانی ہے، اگلے دن پھر پورا روزہ رکھنا ہے، تو پورا روزہ رکھنا، اگلے دن جا کر شام کو افطار کرنا ہے، تو دو دو روزوں کو ملانا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ 36 گھنٹے کے بعد افطار کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں سومے وصال۔ حضور نے سومے وصال شروع کر دیا، صحابہ نے جو ہی سنا حضور سومے وصال رکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگے حضور کو تو ضرورت ہی نہیں، یہ تو ضرورت ہمیں ہے، ہم شروع کر دیتے، ہم بھی رکھیں گے سومے وصال۔ کچھ دن بعد حضور کو معلوم ہو گیا کہ صحابہ نے دیکھا، دیکھی انہوں نے بھی سوم رکھنا شروع کر دیا ہے، 36 گھنٹے کے بعد افطار کرنا ہے، 12 گھنٹے کے بعد نہیں، 36 گھنٹے کے بعد افطار کرنا ہے، اور یہ مشکل ہے۔ حضور نے سب کو بلا کر کہا تم کو کس نے اجازت دی ہے؟ کہ یار سنا ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو زیادہ ضرورت ہے، تو ہم نے رکھنا شروع کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں سوم وصال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اسلام کھانے پینے کی تمام چیزوں کو بند کر دیتا تو کہہ سکتے تھے صاحب اسلام نے مشکل میں ڈال دیا انسان کو، اگر اسلام لباس کو بند کر دیتا تو کہہ سکتے تھے ہاں صاحب اسلام نے انسان کو مشکل میں ڈال دیا، اگر اسلام صفائی کو بند کر دیتا تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں صاحب اسلام نے تم مشکل احکام دیے جو انسان کے بس سے باہر ہیں، اگر اسلام بدن سجانے کو منع کر دیتا جو انسان کی فطری چاہت ہے، خصوصاً نوجوانی کی زندگی میں آدمی کی بڑی تمنا ہوتی ہے میں اپنے بدن کو زیادہ زیادہ سجاؤں، اور اگر اسلام نے بین کی ہوتی تو کہہ سکتے تھے ہاں صاحب اسلام مشکل ہے، نہیں، اسلام تو ساری اجازت دے دیتا ہے، آپ کھاؤ بھی پیو بھی بدن بھی سجاؤ۔ بلکہ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے بال بہت عمدہ تھے مگر بکھرے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا جب تم نے بال رکھے ہیں تو ان کو ذرا سنوارا بھی کرو، ان کو اچھی طرح رکھا کرو، ان کو دھویا کرو، ان کو تیل لگایا کرو، ان پر کنگھی لگایا کرو، حتیٰ کہ خود نبی علیہ السلام ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، کنگھا آپ کے ساتھ، سرما آپ کے ساتھ، تیل آپ کے ساتھ، صفائی کا انتظام آپ کے ساتھ، کبھی کبھی کینچی کے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ اہتمام، یہ تو کوئی جوگیوں کا دین نہیں ہے، کوئی سنیاسیوں کا دین نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ راہبوں کا دین نہیں ہے، جو راہب اوپر سے تو دکھائیں کہ صاحب ہمیں بالکل پاک دامن زندگی گزارنی ہے لیکن اندر ان کی زندگی گندگیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ پوپوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور وہ کس کس طرح سے کہیں وہ بدکاریوں میں مبتلا ہے اور کس کس طرح سے وہ گیزر میں مبتلا ہے، ان کے جو گندے کارنامے سامنے آتے ہیں تو انسانوں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، وجہ اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف اپنے دین کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو اسلام ہرگز ہرگز مشکل نہیں ہے. یہ دراصل آج کے زمانے کا وہ پروپاگنڈا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نسل جو ہے وہ اسلام کو مشکل سوچ کر کے اس سے باہر آئے. زیادہ زبان کی حد تک یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں, عملی طور پر ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب اسلام تو بہت مشکل ہے. اب مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے. صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں, باتھ روم جانا ہی ہے, جہاز میں جانا ہے. ہم اس تصور کے ساتھ باتھ روم جائیں گے ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے باتھ روم جاتے وقت خدا کا شکر اور احساس کے ساتھ جانا ہے. جو گندگی میرے پیٹ میں ہے اگر یہ نہ نکلے تو کتنی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو خدا کے شکر کا احساس دل میں رکھ کر باتھ روم اندر گئے, گندگی نکل گئی, احساسات پیدا ہو گئے. کیا اگر یہ گندگی باہر نہ نکلی, نہ نکلتی تو کیا ہوتا؟ ایک شخص سے پوچھا گیا, آپ نے خدا کو کیسے پایا؟ اس نے کہا تھا, میں تو جب میں نے یہ سوچا کہ میری پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے, اگر یہ گیس باہر نہ نکلے تو میں کتنی مصیبت میں پھنس جاؤں گا. اس سے میں سمجھا, خدایا تیرا شکر ہے کم سے کم گیس باہر نکلنے کا آپ نے آپشن رکھا ہے, ورنہ تو ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. آپ کو تو پہلے پیٹ پھاڑنا پڑتا ہے وہ گیس کو باہر نکلنے کے لیے. بس یہی سے میں اپنی زندگی میں پلٹ گیا. خیر, تو باتھ روم گئے, گندگی خارش ہو گئی. اب ہم پانی استعمال کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. دوسرا پانی استعمال کرے گا بس اتنا جس سے ظاہر حد تک کچھ حد تک بدبو دور ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس لیے پانی استعمال کر رہے ہیں, کیوں؟ قرآن کا حکم میں پورا کر رہا ہوں, نبی کا طریقہ میں اپنا رہا ہوں, میں پاکی اختیار کر رہا ہوں. اس پاکی کے لیے میں نے پانی کا استعمال کیا. اس پانی کے لیے قرآن نے کہا ہے ہم نے پاک پانی تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ پاک پانی تم کو بھی پاک کر دے گا. اب میں پاک پانی استعمال کر کے باہر آؤں گا. میں صرف تو پیس اور چہرہ تھوڑا سا اتنا دھو کر نہیں, میں پورا چہرہ دھوؤں گا اور ہاتھ کو دھوؤں گا, پاؤں کو دھوؤں گا. اب میں باہر آ گیا کیونکہ میں مسلمان ہوں, اور مسلمان ہونے کے بعد اب میں جب باہر آ گیا تو خدا کا شکر ادا کروں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا وضو کے بعد, اور باتھ روم سے باہر آنے پر اللہ کا حمد کیا جیسے حضور کو پڑھا کرتے تھے, تو گیا مسلمان ہے. بس اتنا ہے. تو یہ تو ویسے بھی کرنا ہے, ویسے بھی کرنا ہے. اگر اسلام نے کہا تھا نہیں صاحب آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے چاہے کتنی بدبو آ جائے, جیسے پادریوں کا سسٹم رہا ہے. اور اصل میں عیسائیت میں روحانیت کی یہ حالت ہے کہ وہاں فخر کرتا ہے پادری, مجھے 20 سال ہو گئے میں نے پانی کو چھوا ہی نہیں ہے, چاہے بدن میں کتنی ہی بدبو کیوں آ جائے. ان کا اصل مطلب یہی ہے. تو وہ فخر کے ساتھ یہ کہے گا کہ سب 30 سال ہو گئے کہ میں نے پانی کے نزدیک ہی نہیں گیا, مجھے 15 سال ہو گئے میں زمین پہ نیچے بیٹھا ہی نہیں. وہ مچان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ لکڑی کے بنا کر اس پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, زمین پہ نیچے نہیں بیٹھا گا, سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا ہوگا وہ, اور ساتھ میں فخر سمجھتا ہے. اسلام کا اگر دوسرے مذہبوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھا جائے تب پتا چلتا ہے اسلام کتنا آسان. یہودی مذہب میں حکم تھا اگر پیشاب تمہارے جسم میں کہیں پر لگ گیا تو وہ کھال تمہیں اکھاڑنی ہوگی, کپڑے میں لگ گیا تو وہ کپڑا تمہیں کاٹ دینا ہوگا, یہ کبھی پاپ ہونے والا نہیں ہے. اسلام کا ایسا حکم نہیں. یہودی مذہب میں ہی تھا جتنا تم نے کمایا اس کا 1/4 تمہیں خیرات کرنا ہوگا, تو مطلب 100 روپے میں سے 25 روپے خیرات کرنا لازم ہے. یہودی مذہب میں تھا اگر تم نے جرم کیا, اب اس جرم کے نتیجے میں تم توبہ اگر کرنا چاہو گے تو ایک ہی شکل ہے, تم کو اپنا گلا کاٹنا ہوگا, جب تم مر جاؤ گے تو وہ تمہاری توبہ ہوگی, اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی توبہ نہیں. اسی وجہ سے یہودیوں نے جرم جب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ شرم فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان سے کہو توبہ کریں. جی بہت اچھا, اب ہم توبہ کریں, کیا کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ان کو توبہ کرنی ہے, اس توبہ کرنے کے لیے انہوں کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ شرم فرمایا جن جن افراد نے یہ جرم کیا ہے ان تمام افراد کی گردنیں مار دو, وہی ان کی توبہ ہوگی. چنانچہ 40-40 آدمیوں کو گڈھوں کے کنارے پر کھڑا کیا جاتا تھا اور اس طرح سے ان کی گردنیں مار دی جاتی تھی. 40 آدمی لائن پر کھڑے کیے گئے, پیچھے 40 آدمی آگے ان کے گردنیں مار دی, پھر دوسرے 40 پیچھے سے آگے ان کے گردن مار دی, تو ایک دن کے اندر 40,000 یہودی مارے گئے. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کسی انسان سے کبھی کوئی جرم ہو جائے بس تم صرف اتنا کرو, احساس دل میں پیدا کرو مجھ سے جرم ہو گیا, اور اس احساس سے تنہائی میں خدا سے کہو مجھ سے یہ غلطی ہو گیا, آپ مجھے معاف کر دیں, اور آئندہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اب نہیں کروں گی یہ گناہ. اگر آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے آئندہ بھی شاید ہو ہی جائے گا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہم اس وقت کہہ رہے ہیں جی میں عہد کرتا ہوں اب نہیں کروں گا یہ گناہ, بس گناہ معاف, آگے کچھ بھی نہیں, اتنے سے معاف ہو جائے گا, بالکل اتنے سے معاف ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ شان فرماتا میرے بندوں سے کہیے میں ان سے بالکل نزدیک ہوں, جب بھی وہ مجھ سے کچھ کہیں گے میں فوراً کی بات سننے کو تیار ہوں. میرے بندوں سے کہیے کتنے ہی تمہیں جرم کیے ہوں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہی تیار بیٹھا ہوں, مایوس مجھ سے نہ ہوں, ہرگز مایوس نہ ہوں, میں ان کے بڑے سے بڑے جرم کو ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جتنا رحم کا تصور قرآن کریم نے اللہ کے بعد ذات کے بارے میں دیا ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے. تو یہ جو دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ صاحب اسلام بڑا مشکل مذہب ہے, ہرگز نہیں, اسلام بالکل آسان ہے, اسلام صفائی بھی سکھاتا ہے اس طرح سے کہ دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی. اس صفائی کا نظام وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم سے ناپاکی نکلے, اس ناپاکی کو دھو. کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں کہ صاحب اگر وہ ناپاکی تمہارے جسم سے نکلے پورے جسم کو دھونا ہوگا. کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں وہ اگر تمہارے جسم سے نکلی پورا جسم نہیں دھونا ہوگا, صرف وضو کرنا ہوگا. کیسا پیشاب خارج ہوگا صرف وضو کرنا ہے, بڑا پیشاب نکلا صرف وضو کرنا ہے. نوجوان لڑکوں کو پیشاب کے ساتھ ساتھ ایک گاڑھا قسم کا سفید پانی نکلتا ہے, صرف وضو کرنا ہے. پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد سفید پانی نکل آئے گا, صرف وضو کرنا ہے. صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جس کی بنا پر انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے, وہ تب ہے کہ جب انسان کو منی خارج ہو جائے بس اس پر غسل کرنا ہوتا ہے. اور خواتین کے لیے کہ صاحب جب ان کو اپنا وہ منتھلی پیریڈ جب آ جائے گا اس کے نتیجے میں ان کو غسل لازم ہو جاتا ہے. اتنی باریکیاں کہ وضو کون سی صورت میں ہے, غسل کون سی صورت میں ہے. بلکہ یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں استنجا کرنے کا حکم نہیں دیا, یہ صرف اسلام کہتا ہے کہ تم استنجا بھی کرو. باقی مذہب کے لوگ اگر استنجا کرتے ہوں گے تو وہ مذہب کا حکم پورا نہیں کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہیے سماجی ریت کو پورا کر رہے ہیں یا رواج کے مطابق کر رہے ہیں. ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے حکم کو پورا کرتے ہیں اس تنہائی میں بھی. بلکہ باقی مذہب میں اگر مرد اور عورت تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے آپس میں ہنسی مذاق کی, اپنی نفسانی چاہت پوری کی, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس پر ان کو ثواب ملے گا, باقی کوئی مذہب اجر نہیں دیتا. باقی مذہب تو یہ کہتے ہیں, ہندو مذہب کی بنیاد کیا ہے, عورت سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ پوتر رہیں گے اور جتنا آدمی بھرمچاری رہے گا اتنا ہی وہ کامیاب ہے. اور عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ عورت شیطان کی خالہ ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں وہ زہر کی پڑیا ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ جس راستے سے عورت گزر گئی اس راستے سے اگر مرد گزرے گا اس کی ساری روحانیت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ عورت اس کی ماں کیوں نہ ہو. یہ ان کا مذہب رویہ ان کا وہ ہے جو جہاں اس پر دکھا رہا ہے کہ وہاں مرد اور عورتوں کا کوئی امتیاز ہی نہیں ہے, ماں بہن کے تمام تمیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو مذہب ان کا ایک انتہا پر ہے اور زندگی کا سٹائل ان کا دوسرا رویے پر ہے. اسلام اس کے بیچ میں اعتدال پر رہتا ہے, وہ نہ خوشیوں کو ختم کرتا ہے, نہ جنسی چاہتوں کو کلا کما کرتا ہے, اور نہ بالکل آزاد چھوڑ دیتا ہے. آزاد چھوڑے گا تو انسان حیوان بن جائے گا, اور اگر خوشیوں کا گلا ڈھونڈ دے گا تو واقعی اسلام مشکل ہو جائے گا. اسلام نہ اپنے آپ کو مشکل بننے دیتا ہے اور نہ آوارہ بننے دیتا ہے. ڈسپلن کی زندگی, تو اسلام ڈسپلن سکھانے والا دین ہے. اس میں اگر کہیں کسی کو مشکل محسوس ہو رہی ہے وہ مشکل دراصل ماحول کی وجہ سے آ رہی ہے, ورنہ وہ مشکل نہیں ہے. بے نمازیوں کے ماحول میں رہ کر کے نمازی بننا اگر مشکل ہے, اس کے معنی یہ نہیں کہ نماز مشکل عمل ہے, بلکہ اصل میں یہ ہے کہ ماحول نے اس کام کو مشکل بنا دیا. ٹھیک اسی طرح سے ہمارا ماحول آج کا یہاں کا ماحول یہ ہے کہ سب نوجوان لڑکے جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ہاں جنسی جذبات ابھر چکے ہیں, مگر ہمارا مزاج یہ ہے, ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ نہیں صاحب ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوگا, چاہے آپ کی کتنی ہی چاہتیں کیوں نہ ہوں, چاہے آپ کی جوانی پگھلنے کیوں نہ لگ جائے, ہم ایسا نہیں کریں گے تب تک جب تک کہ تم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو جاؤ گے, جب تک تم کوئی جواب نہیں کرنے لگو گے, جب تک تمہارا کوئی کاروبار نہیں ہوگا تب تک ہم تمہارا رشتہ نہیں کریں گے. اب اگر یہ نوجوان نوجوانی کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ بےچارہ پریشان ہے اپنی اس جوانی کو بچانے کے لیے, اس کے راتیں کراہتیں بدل کر گزر رہی ہیں, تو یہ جرم اسلام کا نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کا غلط رواج ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے جو ہی لڑکا بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو ہی لڑکے گرشتہ ہو جائے فوراً نکاح کر دو. یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم رسموں کو پورا کرنے کے لیے اس نوجوان لڑکے اور لڑکے کو لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں. چاہے تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ, چاہے تمہاری جوانی کا جوہر تم سے ضائع ہوتا رہے, چاہے تمہارے دل و دماغ میں اجنبی عورتیں اور اجنبی لڑکیاں کتنا ہی بسیرا کرتی رہیں اور تم کسی آدمی میں تڑپتے رہو, وہ کسی آدمی میں تڑپتی رہے, یہ تڑپنا اور یہ بلکنا گوارا ہے ہمیں, مگر ہم تمہارا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو معاشرے نے اسلام کو مشکل بنایا, اسلام مشکل نہیں ہے. ہاں بابا اسلام نے کیا کہا کہ صاحب عورت کے لیے سب سے اہم ترین چیز اس کی عصمت ہے. اس عصمت کا تحفظ کرنا اسلام نے کہا اتنے اعلیٰ پیمانے پر یہ تحفظ ہونا چاہیے, اس سے بہتر تحفظ ممکن نہیں ہے. کہا گیا اگر کسی نے اس عورت کے ساتھ اس کی عصمت کے ساتھ کھیلا, یہ شخص اتنا مجرم ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. اور اگر یہ شادی شدہ تھا تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں, اور اگر بے شادی شدہ تھا تو کم سے کم اتنی سنگین سزا اس کو لگ جانی چاہیے کہ پورا معاشرہ سمجھ جانا چاہیے کہ نہیں, سب یہ جرم ہم سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عورت کی عصمت انتہائی قیمتی ہے. نہ صرف یہ کہ اس کی عصمت قیمتی ہے, اگر تم نے اس کے بدکار ہونے پر صرف الزام اس پر لگایا, اس الزام لگانے پر تم کو سزا لگ جائے گا, اتنی سخت سزا, 80 کوڑے لگاؤ. کیوں تم نے الزام لگایا, یہ تحفظ ادا کیا, اس عورت کی تمام زندگی کی ضروریات مردوں کے حوالے کر دی, کہ اس کو آرام کے ساتھ, راحت کے ساتھ, بغیر ٹینشنوں کے, بغیر پریشانیوں کے اپنے گھر میں زندگی گزارنی ہے, کہ ساتھ تمہارا کھانا بھی تم مردوں کے ذمے, تمہارے کپڑے بھی مردوں کے ذمے, تمہارا علاج بھی مردوں کے ذمے, تمہارا کام صرف یہ ہے اپنا شوق پورے کرو, اپنے بدن کو سجاؤ, مگر اپنے شوہر کے لیے آج نبیوں کے لیے نہیں. حسنہ کہتا سب یہ بہت مشکل ہے, کہ آسان کیا ہے, کہاں اس عورت کو کھڑا کر لاؤ, اس کو دکان پر سیل رول بنا دو, اس کو ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنا دو, یہ سڑکوں پر ننگے بدن کے ساتھ پھرتی رہے اور ہزاروں نظروں کا نشانہ بن جائے, اس کا نام ہے آسانی. حالانکہ یہ آسانی نہیں, تو مصیبت پر ڈالنا تھا, لیکن اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں یہ بات اس طرح سے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے کہ واقعی لوگ سمجھتے ہیں ہاں صاحب یہ ہے مزے کی زندگی, اور وہ تو ہے ظلمت کی زندگی, وہ ہے پریشانی کی زندگی. اس پریشانی کی زندگی سے باہر نکلنا چاہیے, آسانی کی زندگی. اور جو عورتیں اس مصیبت میں پھنس جاتی ہیں, وہ کبھی جب دیکھتی ہیں کہ مسلمان اپنی خواتین کا کس طرح سے احترام کرتے ہیں, یقین جانیے یورپ سے جو مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے ساتھ جب ان کی خواتین ہوتی ہیں, وہ کتنی محبت کے ساتھ اس کو سیٹوں پر پہلے بٹھائیں گے, بعد میں شوہر بیٹھے گا, وہ پہلے اس کو نیچے اتارے گا, بعد میں اس کو سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا, جیسے ہم اپنی عورتوں کے ساتھ رویہ ہمارا ہے, اور واقعی یہی اسلامی مزاج ہے. تو وہ ان کی وہ ننگی عورتیں حیران ہو کر سوچتی ہیں, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا شوہر آج کے زمانے میں ہو جو عورت کو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا, سارے کام وہ خود کرتا ہے, اتنی محبت کے ساتھ پہلے بیوی کو بٹھاتا ہے, اس کے بعد پھر خود چڑھتا ہے, گاڑی کا سوار ہونا ہوگا پہلے اس کو چڑھائے گا, بعد میں خود چڑھے گا. وہاں عورت کو تو اس کی دکھت بنا دی گئی, وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتی وہ کہ ایسی محبت کرنے والا کوئی مجھے ملے گا. وہ جانتی ہیں کہ صاحب ہم سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے, یہ تبھی تک ہے جب تک یہ بدن میں رنگ ہے اور تھوڑا سا یہ ٹائٹ جسم ہے, اور جو یہ ڈیڑھا ہو جائے گا تو پھر کوئی تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ان کی طرف. اس وقت ان کو یاد آتی ہیں کہ تب ہمارا کوئی آگے اور پیچھا ہے ہی نہیں, اس وقت بے اختیار ہو کر کے وہ اسلام کی طرف دیکھنا چاہتی ہیں, مگر سہارا ملنے والا یہاں سے نہیں ہے. اور اس میں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم داعیانہ مزاج کے ساتھ ان قوموں کے سامنے اسلام قبول کریں, واللہ یقین جانے لاکھوں انسان آج بھی اولڈ ایج ہوموں, وہ جو ہے بوڑھوں کے گھر بنائے گئے ہیں اولڈ ایج ہوموں میں, وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر چونکہ ہمارا دعوتی سلسلہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے, اس لیے وہ تڑپتے ہیں ان بوڑھوں کے گھروں میں. بوڑھا بیچارہ تڑپتا ہے, بڑھیا بھی تڑپتی ہے, وہ ٹی وی دے کر تھک جاتے ہیں, اور کب تک ان مصنوعی خوشیوں سے اپنے آپ کو بہلائیں گے, تڑپتے رہتے ہیں, لیکن کاش ان تک کوئی اسلام کی دعوت پہنچاتا تو وہ سکون محسوس کرتے کہ جب اسلام ہم تک پہنچے گا اور ہماری نسل اسلام میں داخل ہو جائے گی, اس کے بعد پھر واقعتاً وہی نظام پھر کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں, یا تو اندازہ ہوگا اور ممکن ہے اندازہ پوری طرح سے نہ ہو, یورپ کا سارا فیملی سسٹم بکھر چکا ہے. وہاں شوہر بیوی کا وفادار نہیں, بیوی شوہر کے وفادار نہیں, بیوی جانتی ہے میرے شوہر کے نہ جانے دسیوں کس کس قسم کے تعلقات ہوں گے, اور شوہر جانتا ہے کہ میری بیوی نہ جانے کن کن کے ساتھ رہ رہی ہوگی, اس کو اس پر اعتراض نہیں ہے, اس کو اس پر اعتراض نہیں ہے. باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا تبھی تک میرے ساتھ ہے جب تک 18 سال کے بعد یہ میرا ہے ہی نہیں, اور ماں بھی جانتی ہے کہ یہ میری خدمت کرنے کا خاندانی سسٹم ان کا بگڑ چکا ہے, اور اب وہ ان کے بس میں ہی نہیں اس کو خاندانی سسٹم کو پھر واپس لائیں. اور جب وہ مسلمان جو جہاں جو برصغیر کے ملکوں سے یا عرب ملکوں سے جو مسلمان وہاں جا کر کے بس گئے, جب ان کے گھروں کا سسٹم وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب آج بھی ان کے گھر میں بڑھیا ہوتی ہے اور سارے اس کا احترام کرتے ہیں, تو رش کی نظروں سے وہ دیکھتے ہیں. یورپین سٹائل یہ ہے کہ ہماری لیڈی جو ہے وہ کیا, وہ کلرو میں جائے, وہ ناچنے لگے, وہ ایوارڈ حاصل کرنے لگے, اس کے گانے کی دھوم مچے, وہ نئے نئے حشم, اور جب تک اس کی زندگی ہے یہ رنگینیاں ہیں, جو یہ رنگینی اتر گئی اس کے بعد پھر وہ اب وہ کسی کام کی نہیں رہے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس کے مقابلے اسلامی مزاج یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے وفادار, شوہر اپنی بیوی کے وفادار, شوہر اپنی عورت اپنے بچوں کی وفادار, اور ہم تو وہ ہیں, ہمارا دین تو وہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, لیکن یورپ اس وقت سکھا رہا ہے ماں کوئی چیز نہیں ہے, بڑھیا ہو گئی تمہارے 18 سال کی عمر ہو گئی, تم کسی اور راستے پر, وہ کسی اور راستے پر, اور اگر سال بھر میں کبھی ایک مرتبہ بھی فون کے ذریعے سلام کیا تو بہت بڑا احسان کیا جائے گا. شاید آپ جانتے ہوں گے کہ ایک عورت نے عدالت میں درخواست دی, میرا بیٹا اسی میرے مکان میں رہتا ہے, روزانہ چار چار گھنٹے وہ اپنے کتے کے ساتھ لگا رہتا ہے، چار گھنٹے، ٹھیک، اس کو مارننگ واک کرانا ہے، اس کو ایوننگ واک کرانا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرانی ہے، اس کے لیے رائڈنگ ڈاکٹروں سے جا کر کے پوچھنا ہے، یہ سارا کرنا ہے، لیکن مجھے وہ چار منٹ میں مجھے دینے کے لیے تیار نہیں، میرے پاس چار منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ عدالت اس کو آرڈر کرے کم سے کم وہ اپنی ماں کے پاس چار منٹ کے لیے آیا کرے۔ بہت اچھا، بڑھیا نے مقدمہ دائر کیا، بیٹے نے بھی وکیل کیا اور مقدمہ چالو، بارہ دونوں کی وکالتیں چلتی رہی اور اخیر میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کیا، انسان کی آزادی میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں، بیٹے کو ہم حکم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پاس وہ آیا کرے اور سلام کیا کرے۔ باقی جانوروں کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں، چونکہ اس نے کتا پالا ہے اس لیے اس کے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ ایسا چپا، یہ ہے یورپ کی زندگی، وہ یورپ ہم کو سنا رہا ہے تمہارا اسلام مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام ہمارا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن وہ ڈسپلن اور واقعی کی زندگی گزروانا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان جو اسلام کے مطابق چلتا ہے اس کی زندگی پاکیزہ، اس کی آنکھ پاکیزہ، اس کا کان پاکیزہ، اس کا دل صاف، اس کی چاہم چاہتے اسلام پوری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اپنے بدن کو ضرور سجاؤ، لیکن سجانے کی حدیں بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بدن کو نہیں سجاتا ہے، حضور منع کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، دکھتے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، وہ بھی میلے بچیلے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا تمہارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بہت ہے۔ حضور نے فرمایا تو اللہ نے جب تم کو مال دیا تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں نے اپنے بندے کو جو دیا وہ استعمال کرے، تو تم استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اسی وجہ سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ایک موقع پر، اور اس نکاح کے موقع پر عالیشان دعوت صحابہ کو کھلائی۔ تو اصل میں حضور چاہتے تھے ہر ایک کے لیے نمونہ سامنے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 اونٹ دیے اور ایک رس تیار کیا، کیسا رس رہا ہوگا وہ؟ لیکن چونکہ یہ آپ کا عمومی مزاج نہیں تھا، اس لیے آپ نے کر کے دکھایا کہ کل کو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی جی میں بہت اچھے کپڑے پہننا چاہتا تھا مگر میرے نبی کی زندگی میں کوئی نمونہ میرے لیے نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اگر تم سے کوئی آدمی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کبھی نہیں ماننا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ٹھیک۔ حضرت عائشہ نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر پیشاب کریں گے، کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، چھیتے پڑ جائیں گے، پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت حذیفہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور ایک صحابی اور، بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، حضرت نبی علیہ السلام پیشاب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، میں پیچھے پیچھے پانی لے کر کے گیا، حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ادھر تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں تو کبھی ماننا ہی نہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ادھر سے مغیرہ بن شعبہ اور حذیفہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے سامنے کے قریب میں کھڑا تھا اور حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا اب بحث کرنی ہے۔ تو محدثین اور حدیث شرح کرنے والے بحث کرتے ہیں، حضور نے قانون تو وہ رکھا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرو گے، لیکن اگر کبھی کسی مسلمان کو ضرورت پڑ جائے اور کوئی چارہ کار نہ ہو، بیٹھنے کی کوئی شکل نہ ہو، وہاں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کے لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے، اس لیے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کر کے دکھایا تاکہ میری امت کو جب ضرورت پیش آئے گی وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے۔ تو اسلام تو ہر مشکل مرحلے کا حل نکال کر کے رکھتا ہے۔ ہر چیز ایک آدمی کو کمر میں درد ہے اور کمر کی تکلیف آپ جانتے ہیں، جب زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو آدمی مڑ بھی نہیں پاتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو گئی مڑ بھی نہیں پاتا ہے، اور کبھی کہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر وہ سٹینڈنگ وہ پیشاب خانے بنے ہوئے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی صورت ہی نہیں ہے، بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو وہاں نکات ہی نہیں ہے، وہ تو سارا وہاں پھیل جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے، یا تو آپ کہیں گے میں پیشاب روک کر رکھوں گا، لیکن پیشاب روک کر رکھنا بھی ضرور مشکل، یا آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب میں بیٹھ کر پیشاب کروں گا مگر وہاں نکات ہی نہیں ہے، تو کیا حل ہے؟ تو اب ہم کہیں گے صاحب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیجیے، بہت اچھا آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کلک رہے گا کہ میں اپنے دین کے خلاف عمل کر رہا ہوں، حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھنا تمہارا دین کہ میں تمہارے نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مشکلات میں ایسے سے حل نکال کر رکھتے تھے۔ میں مثال اور مثال بتاتا ہوں، بات ختم کریں گے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو بلغم آ جائے تو کیا کرے گا؟ کتنے آپشن ہیں ہمارے سامنے؟ ایک آپشن تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم بلغم پیٹ میں اتار دیں، جیسے کہ عام انسانوں کا رویہ ہے، تہذیب کے بھی خلاف، لطافت مزاج کے بھی خلاف، اور صحت کے لیے کیا مضر ہوگا یہ تو یہ ڈاکٹر حضرات بتا سکتے ہیں کیا کیا نقصانات اسے ہوں گے۔ تو یہ تین خرابیاں۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہیں نیچے تھوک ڈال دو، لیکن وہ بھی تہذیب کے خلاف، ہم جب دوسرے کا تھوک برداشت نہیں کریں گے وہ مسجد میں تھوک ڈالے گا تو ہم اپنا تھوک کیسے ڈالیں گے، اور تھوک ڈالیں گے تو انسان ظاہر بات ہے دوسروں کے ناگواری کی بات ہوگی, تو یہ بھی حل نہیں ہے. اب کیا حل ہے؟ تو حضور رسول حل بتایا کہ جب تمہیں تھوک آ جائے تو تم اپنے کپڑے کے کنارے پر وہ تھوک ملو اور کر کے دکھایا بعد میں ایسے کر دینا, اور ایسا کرنے والا اپنی نماز پوری کرنا, اور نماز پوری کرنے کے بعد پھر جا کر اس کنارے کو دھو دینا. اس طرح سے حل دکھایا کرتے تھے. اب کہہ کہ میرا تو مزاج موڈ نہیں آئے گا اپنے کپڑے میں تھوک لگانے کے لیے. جی ہاں, جب چھاتی خراب ہو جاتی ہے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوں اور ہر 5-10 منٹ کے بعد آپ کو کھانسی آئے اور بلغم پھینکنے کے لیے کھڑکی تک جانا پڑے, اس کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر ابھی جوانی میں آپ کو اٹھنے میں آسانی محسوس ہو رہی ہے لیکن جہی بدن بھاری ہو جائے گا بڑھا پایا جائے گا, اس کا تو یقین مشکل ہے. ہمارے پرانے کشمیری تو کانگڑی ساتھ میں رکھتے تھے اور اسی میں تھوکا کرتے تھے, لیکن اس کے ذریعے سے بھی جو طرح طرح کے انفیکشن پھیل سکتے ہیں, خصوصاً اگر خدا نخواستہ ٹی بی کا مریض ہوگا پھر تو اور زیادہ خطرہ ہے کہ تھوکیں گے تو اس کے واپس وہ جراثیم واپس اٹھ سکتے ہیں. کہا کہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل نبی علیہ السلام نے نکالا ہو. لہذا یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام مشکل مذہب ہے. نہیں, اسلام بالکل آسان ہے. وہ ہمیں کھانے کی اجازت دیتا ہے, وہ پینے کی اجازت دیتا ہے, وہ سیر تفریح کی اجازت دیتا ہے, وہ آسان زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے. کچھ بہنیں اس نے لگا رکھی ہیں, ان بہنوں کو اپنانا در حقیقت انسان کو اپنی زندگی کو مہذب بنانا ہے. اور جو ہی ان بہنوں سے انسان اپنے آپ کو باہر نکلتا ہے, حدود سے باہر نکلتا ہے, اس کے بعد وہ انسان نہیں رہتا ہے, وہ حیوان بن جاتا ہے. حیوان کے لیے کوئی پابندی نہیں, جو چاہے سو کرے. تو یاد, یہ جو بار بار سمجھا رہا ہے اسلام مشکل مذہب ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. اس سے اپنے آپ کو متاثر ہونے دینا چاہیے. اور محبت کی دراصل اس لیے ہے کہ یورپین قوموں کی 3 قسمیں ہیں. اس وقت یورپین قومیں 3 طبقوں میں تقسیم ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو شدت سے انتظار میں اور تلاش میں ہے کہ ہمارے صحیح مذہب آتا جائے, ایک طبقہ. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی کی سرگرمیوں سے فرصت ہی نہیں ہے, نہ مذہب کا کی تلاش ہے اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بس ہم کو کھانا پینا ملے اور پیٹ کی چاہتیں بھی خوب پوری ہو جائیں اور پیٹ سے ایک بالش نیچے کی جگہ کی چاہتیں بھی پوری ہو جائیں, بس ان کی زندگی کی حد یہی ہے. یہ تو مکمل حیوانی زندگی ہے. اور تیسرا طبقہ جو یورپ کا ہے وہی ہے اصل میں. پھر تین اسی نے سارے عالم کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے. ان کی مہم یہ ہے کہ اسلام مٹ جانا چاہیے. ان کی مہم یہ ہے کہ مسلم ممالک ہمارے پنجوں کے نیچے آ جانا چاہیے. انہی کی مہم یہ ہے جس کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں. کیا کہ مثلاً بغداد کے اندر ایک مسجد میں فوجی جا کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے عیسیٰ مسیح کا فوٹو بنایا اور کہا صحیح گارڈ تو یہ ہے, اور قرآن کو سارے قرآنوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھا اور اس پر جوتے رکھے اپنے اور کہا اس خدا کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے یہودی سے اور کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے؟ ایک اسلام کے دشمن سے اور کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے؟ تو یورپ کا ایک طبقہ ہے, ان کی مہم یہ ہے کہ دنیا میں اسلام مٹ جائے, مسلمانوں کی زندگی سے اسلام نکل جائے, اور باقی قومیں جو اسلام کی طرف لپٹ رہی ہیں وہ اسلام سے دور رہیں. اس غرض کے لیے وہ طرح طرح کی مہمیں چلا رہے ہیں. تین طبقے ہیں. ایک طبقہ تو اسلام کے قبول کرنے کے انتظار میں ہے, ان تک ہم پہنچ نہیں پاتے, مسلمان پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اور ایک طبقہ جو ہے وہ تو اپنی زندگی کی لذتوں میں مست ہے, ان کا نہ اس سے غرض ہے, ان کو نہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے غرض ہے اور نہ اسلام پھیلنے سے ان کو کوئی پریشانی ہے. اور تیسرا طبقہ جو اصل میں مجرم ہے, یہ وہی ہے جو وہاں کا ذہین طبقہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں ہمارا کلچر داخل ہو جائے, ہمارا فاحشانہ مزاج داخل ہو جائے, لباس بھی ہمارا وہاں چلے, زبان بھی ہماری وہاں چلے. وہاں کے مقامی زبانیں ختم ہو جانی چاہیے, وہاں کا مقامی کلچر بڑھ جانا چاہیے, ہمارا یہ کلچر چلے, اور وہ مقامی اپنی مذہبوں کو چھوڑ دیں, زیادہ زیادہ اپنی زبان کے حد تک وہ کہیں کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں, وہاں کی ساری زندگی ہمارے اسٹائل کے مطابق گزرنی چاہیے. اور ادھر سے مسلمان بھی کئی طبقوں کے ہیں. ان مسلمانوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب یورپ کا اسٹائل, زندگی کا اسٹائل ہمیں پسند ہے مگر یورپ کی پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے. یہ بھی اصل میں اسلامی مزاج والا نہیں ہے. یورپ کے اسٹائل, زندگی کا اسٹائل کیا ہے؟ فاحشانہ, آرائی, بدکاری, شراب نوشی, استحصال, حتیٰ کہ مردوں کی مردوں سے بدکاری, یہ ہو جائے وہاں کا اسٹائل. تو کیا آپ یہی اپنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو حیوانی زندگی ہے. ہاں, ان کی زندگی کا ایک پہلو انتہائی حسین ہے اور بہت عمدہ ہے. وہ یہ جو کام اپنے کام کو پورا کرنا, رشوت بالکل نہیں, سچ بولنا, کسی کو جسمانی تکلیف نہ پہنچانا, یہ ان کی زندگی کے جو دفتری زندگی ہے, جو ان کی گھریلو زندگی ہے, اس زندگی کو مسلمان اگر اپنائیں تو یہ ان کی نہیں, تو اسلام سکھاتا تھا ہمیں. یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا تھا اپنا کام پورا کرنا. ہر آدمی آ کر کہے گا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. یہ تو اسلام ہمیں سکھاتا تھا کہ مسلمان یہیں سے جا کر کہے گا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے سڑک پر تکلیف دینے والی چیز کو مت ڈالو. یہ یورپ والا اگر اس کو کہ اگر چھلکا ہاتھ میں ہوگا وہ نہیں پھینکے گا سڑک پر, وہ جا کر ڈھونڈ ڈالے گا ڈسٹ بین کہاں پر ہے, اس پہ اس ڈسٹ بین میں جا کر ڈالے گا اور ساتھ میں فخر کرے گا کیونکہ میں مہذب ہوں. یہ تہذیب تو ہم کو اسلام نے سکھائی تھی. تو اگر مسلمان اس تہذیب کو اپنائے ہوئے نہیں ہیں تو یہ اسلام کا جرم نہیں ہے, مسلمان کا جرم ہے. خلاصہ یہ اسلام بالکل آسان ہے, قرآن بھی کہتا ہے اسلام آسان ہے, حضور نے کہا اسلام آسان ہے. انسانی زندگی جب اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے پھر زندگی آسان ہے. اور آخر میں عرض کرتا ہوں, وہ فاطمہ نام کی عورت جس نے ابھی چند سال پہلے اسلام قبول کیا اور اب اس کے ہاتھوں پر ہزاروں عورتوں نے اسی یورپین کلچر کے اندر, بلکہ اسی امریکہ میں جارجیا میں ہزاروں عورتوں نے اسلام قبول کیا, اس کا انٹرویو میں نے پڑھا. اس نے یہ کہا, یورپ یہ کہتا ہے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کر رکھا ہے, لیکن اسلام نے مجھے کیا عطا کیا, میں اس کی زندہ تصویر ہوں. اس نے کہا, جب تک میں مسلمان نہیں تھی میں لباس پہنتی تھی یہ سوچ کر میں اچھی لگوں, مجھے اپنا لباس اختیار کرنا ہوتا تھا دوسروں کی چاہت کے مطابق, میری اپنی کوئی چاہت نہیں. موسم سرد ہے مجھے پھر بھی اسکرٹ پہننا ہے, کیونکہ اگر میں اسکرٹ نہیں پہنوں گی میں اچھی نہیں لگوں گی. موسم ساتھ دے, میری چاہت اگر جساب نہیں دے رہی ہے اس کے باوجود مجھے وہ لباس پہننا ہے کہ میں لوگوں کو اچھی لگوں گے, ورنہ مجھے روز رجیکٹ کر دیں گے. تو ہر روز مجھے یہ ٹینشن ہوتا تھا, آج نہ جانے کون سا فیشن ہوگا, اس فیشن کا ڈریس میں لے کر کے آئی ہوں یا نہیں, تو مجھے ننگے سے ننگا ہونا پڑے, میں اس کے لیے تیار تھے کیونکہ مجھے دوسروں کے لیے جینا تھا. اور جو ہی میں نے اسلام قبول کر لیا تو اب میں اپنے لیے جی رہی ہوں, مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہے. میرا شوہر مجھ پر پھرا ہے, میں لباس پہنتی ہوں, میرا شوہر یہ کہتا ہے تم اچھی لباس پہنو تب بھی میری, اور تم گندا لباس پہنو تب بھی میرے سارا خوبر. پہلی زندگی کی ہزاروں قربان ہونے والوں کے مقابلے میں میرا ایک شوہر جب مجھ پر قربان ہونے کا وعدہ کرتا ہے, مجھے اس میں سچائی نظر آتی ہے, اور ان کی ان جملوں کے اندر مجھے شیطانیت نظر آتی تھی. سچ ہی اس وقت وہ جو عاشق اس پر قربان ہو رہا ہوگا وہ چند لمحوں کے لیے, اس کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. کہتے اس وقت میری زندگی جو ہے وہ عزت والی زندگی ہے, جب سے میں نے یہ لباس اختیار کیا ہے وہ نظریں جو میری طرف اٹھتی تھی جنسی حرف کے ساتھ, وہ نظریں میری طرف اٹھتی ہیں محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ نظریں جھک جاتی ہیں. تو میں نے تو عزت پائی ہے اسلام کے نتیجے میں, کیوں یورپ کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ظلم میں ڈال رکھا ہے, وہ مجھ سے بات کریں. تو غرض اللہ تعالیٰ شاہ وہاں اسلام کے نمائندے پیدا کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام آسان ہے مشکل نہیں ہے. اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ بات بالکل نہیں آنے دینی چاہیے کہ صاحب اسلام بڑا مشکل ہے, اسے چلنا مشکل ہے. نہیں, ہم جب مہذب زندگی, پابند اصول زندگی, ڈسپلن والی زندگی گزارنا چاہیں گے تو راستہ اسلامی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے, اور یقیناً آسان ہے, لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے اب دنیا جی فتن و تعلیم ہوا قلعہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, ماشاءاللہ. صحیح, دنیا پرستی الگ چیز ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے. حضور نے خود ہی اشارہ فرمایا, ان دنیا خلقت لکم, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی, اور انکم خلقتم للآخرہ, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. دراصل جب دنیا کمانے میں انسان کسی پابندی کو قبول نہ کرے, اور دنیا خرچ کرنے میں جب انسان کسی پابندی کی رعایت نہ کرے, اس وقت یہ دنیا جیفا ہے, مردار ہے. کیا مطلب اس کا؟ جب جانور مر جاتا ہے تو کوے, کتے اور جو مردار جانور کھانے والے ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس مردار کی کون سی چیز ہمارے پیٹ میں گئی. اس کا گوبر جا رہا ہے, اس کی گندی کھال جا رہی ہے, اس کی ہڈیاں جا رہی ہیں. حتیٰ کہ کتا یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ہڈی جو کہ تم اگر پیٹ میں اتارو گے یا ہضم بھی کر سکو گے یا نہیں, حرص کے نتیجے میں وہ سارا جو کا تو وہ اٹھاتا ہے, تھوڑی دیر بعد قے کر دیتا ہے. جب انسان پر دنیا پرستی مسلط ہو جائے, ایسے ہی جیسے یورپین قوموں کا حال ہے, اس دنیا پرستی کو حضور نے منع فرمایا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ نہیں صاحب تم دنیا سے الگ رہو, تم کھاؤ گے بھی نہیں, پیو گے بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں پہنو گے, سردی لگے تو گرمی کا انتظام نہیں کرو گے, آپ آرام دہ مکان نہیں بناؤ گے, اور تمام زندگی کی آشائشیں ترک کر دو گے. اگر یہ حضور نے بیان فرمایا ہوتا تو صورتحال یہ تھی. یہ دراصل ایک طرف سے حضور نے فرمایا دنیا مردار اور اس کے پیچھے بھاگنے والے جو ہیں ایسے جیسے کتے, اور دوسری طرف سے حضور فرما رہے ہیں اب دنیا کل لفا متا, دنیا سب کا سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اب ان دونوں لوگوں کو جمع کرنا ہے. اگر ایک ہی بات ہوتی تو وہ بات نہ فرماتے, تو حضور نے دونوں قسم کی باتیں ارشاد فرمائی. میں اس کی دوسری مثال عرض کرتا ہوں. ایک طرف سے عبادت کی اتنی تلقین کی گئی, ترغیب دی جا رہی ہے, اور قرآن نے کہا وہ بندے جو رات بھر اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں اور حضور کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. قرآن نے کہا وہ میرے بندے جن کا جسم بستروں سے الگ رہتا ہے ان کے لیے میں نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رات بھر میں سوئیں, اور ادھر تو حضور منع فرما رہے ہیں تمہارے جسم کا تمہیں حق ہے. ان دونوں باتوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اعتدال پیدا ہوتا ہے. جو گوشت کبھی حادثات یا بیماری سے شفا یاب ہونے پر تقسیم کیا جاتا ہے کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ مہربانی کر کے بتائیں اس گوشت کا کیا کیا جائے. یہ جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس کے دو الگ الگ حالتیں ہیں. ایک تو ہے حادثہ پیش آ گیا اور اس حادثے میں جتنا نقصان کا خطرہ تھا اتنا نقصان نہیں ہوا, بچ گئے, تو یہ گوشت جو اب تقسیم کیا جاتا ہے یہ شکرانہ ہے. اس شکرانہ کے گوشت کے استعمال کرنے کی بالکل اجازت ہے, غریب کو بھی مالدار کو بھی. اور ایک ہے حادثہ پیش آیا نہیں لیکن آئندہ کو مشکل پیش آنے والی ہے, اور اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم نے کہا یا اللہ اگر یہ مشکل دور ہو گئی تو ہم یہ گوشت تقسیم کریں گے. مثلا آپریشن ہونے والا ہے, یا اللہ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو ہم یہ تقسیم گوشت تقسیم کریں گے. بچے کا امتحان ہونے والا ہے, یا اللہ اگر بچہ امتحان میں پاس ہو گیا تو ہم یہ کریں گے. کوئی ٹیسٹ ہونے والا ہے, اس ٹیسٹ میں یا اللہ ٹیسٹ کلیئر ہو جانا چاہیے, صحیح نکلنا چاہیے, تو ہم یہ جو ہے اس کو نظر کہا جاتا ہے. اگر وہ غرض پوری ہو گئی امتحان کا, یا اللہ اگر رجسٹر ہو گیا تو ہم یہ کریں گے, اگر بچہ امتحان میں پاس ہو گیا تو ہم یہ کریں گے, جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا اب یہ جانور ذبح کیا جائے گا. یہ صرف غریبوں کو کھلانا ہوگا, یہ مالدار کو کھلانے کی اجازت نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے, ایک شکرانہ ہے اور ایک نظر ہے. شکرانہ کھانے کی اجازت ہے, کھلانے کی اجازت ہے, سب کو کھلا سکتے ہیں, اور نظر صرف غریبوں کا حق ہے. شکرانے کا جو مال ہے وہ آپ خرچ کریں تو بہت اچھا, نہیں کریں گے تو کوئی جرم نہیں, اور نظر کا جو مال ہے وہ خرچ کرنا لازم ہے, نہیں کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, جتنی نظریں تم نے قائم کی ہیں وہ پوری کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ مکہ تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں جب میں کافر تھا تب میں نے نظر مانی تھی میں خانہ کعبہ عمرہ کروں گا اور وہاں بیٹھ کر اعتکاف کروں گا, تو وہ نظر میں پوری کروں. فرمایا ہاں اگر تم نے زمانے کفر میں وہ نظر کی تھی لیکن چونکہ تم نے اعتکاف کی نظر مانی ہے, اعتکاف اچھا عمل ہے, چلو اب نظر پوری کرو. تو زمانے کفر کی ہوئی نظر حضور نے اسلام کے زمانے میں پوری کرائی ہے, بخاری میں حدیث ہے. اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں, اس کے کپڑے یا بدن پاک ہے یا ناپاک ہے, پہلی بات یہ ہے شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا. حکم جو بدلتا ہے وہ یقین کی بنیاد پر بدلتا ہے. ہم نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اب ہمیں شک ہو گیا پتہ نہیں ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, اس شک کی وجہ سے ہم بے وضو نہیں بنیں گے. اس کی دوسری مثال, ہم با وضو تھے اور اب شک ہو رہا ہے میں نے بیچ میں وضو تو نہیں کیا, اس شک کی بنیاد پر ہم با وضو نہیں بنیں گے. تو شک کی بنیاد پر آدمی بے وضو نہیں بنتا اور شک کی بنیاد پر آدمی با وضو نہیں بنتا. جب با وضو ہونے کا یقین تھا تو بے وضو ہونے کا ویسا ہی یقین جب آ جائے گا تب آپ بے وضو ہو جائیں گے, اور بے وضو ہونے کا یقین تبھی آئے گا تبھی ہوگا کہ جب بے وضو ہونے کا وہ واقعہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے آدمی بے وضو ہو جاتا ہے, چاہے وہ پیشاب کا قطرہ ہو چاہے وہ اور کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے آدمی بے وضو. تو جب یقین ہو جائے گا تب شک کی بنیاد پر نہیں, نمبر ایک. اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں صاحب وہ چیز تو ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں مجھے وضو ٹوٹ جانا چاہیے, مطلب فرض کیجیے پیشاب کا قطرہ نکل گیا, تو اب یہ پیشاب کا قطرہ کپڑے میں لگ گیا, یہ کپڑا ناپاک ہے, لیکن یہ ناپاکی معاف ہے تب تک جب تک ایک روپے سے کم ہو. یہ جو گول ایک روپیہ ہوتا ہے لوہے کا, اس سے کم اگر یہ ناپاکی لگی ہے تو اسلام کہتا ہے کپڑا آپ کا ناپاک ہے مگر یہ معاف بھی ہے آپ کو. جب ایک روپے یا اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اس وقت اس کپڑے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. کیا تقلید واجب ہے؟ ایک حنفی امام کو ابو حنیفہ کے ساتھ کیا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ تقلید, اس پر بڑی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, مختصر وقت میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے, بس اختصار کے ساتھ ایک دو جملے میں عرض کرتا ہوں. کسی حنفی کو اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق, کسی شافعی کو اپنے امام شافعی کے متعلق, کسی حنبلی کو اپنے امام مالک کے متعلق, اور کسی مالکی کو اپنے امام مالک کے متعلق, اور کسی حنبلی کو اپنے امام احمد حنبل کے متعلق, یہ اعتقاد رکھنے کا ہرگز نہ حق ہے نہ کوئی اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ شریعت ساز ہیں, شریعت یہ بنانے والے ہیں, ہرگز نہیں. نہ انہوں نے شریعت بنائی, نہ ان کو شریعت بنانے کا قصد ہے, نہ شریعت بنانے کا ارادہ ہے, اور اگر وہ شریعت سازی کرنے لگیں تو امت کو قبول بھی نہیں کرنا ہے. وہ صرف شارع شریعت تو ہیں, شریعت ساز نہیں. شارع شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور نے ایک حکم بیان کیا, اس حکم کا اطلاق کہاں کہاں ہوگا اس کی توضیح کرنی ہے, اور جب تک وہ توجیہ کر نہیں پائیں گے تب تک وہ عمل ہو بھی نہیں سکتا ہے. مثلا ہمارے سامنے ایک مسئلہ آ گیا, میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. حدیث میں ہے الفطر مما دخل, آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس چیز سے جو آپ کے جسم میں داخل ہو گیا. اب سوال یہ ہے, حضور کے زمانے میں جسم میں داخل ہونے کا راستہ منہ تھا اور بدن میں داخل ہونے کا راستہ میں چاہوں تو منہ نہیں تھا, لیکن اس کے علاوہ اگر بدن میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی تھی تو کان آگے نہیں معلوم آگے کہاں پہنچے گا. یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے کہ آگے کان میں میدے تک پہنچ جائے گا یا دماغ تک پہنچ جائے گا, اور ناک, ناک سے چیز داخل کریں گے تو یقین میدے تک پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ اور کون سا نیچر راستہ ہے, اور پیشہ وہ پاکھانے کا راستہ ہے بس. اب آج کے زمانے میں بدن میں داخل کرنے کے اور سورسز بھی نکل آئے, وہ ہیں انجیکشن. اب سوال یہ انجیکشن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. حدیث میں فرمایا گیا الفطر مما دخل, کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس چیز سے جو تمہارے جسم میں داخل ہو گئی. تو داخل ہو گئی نیچرل راستوں سے اسی تک یہ محدود ہے, یا جو نیچرل راستے نہیں ہیں ان چیزوں کے ذریعے اگر بدن میں کوئی چیز داخل ہو گئی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ فیصلہ کرنا ہے, یہی فیصلہ امام بیٹھ کر کرتا ہے. تو وہاں تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. اب ابو حنیفہ کو نہ مانے کسی اور کو ماننا ہوگا, اس کو نہیں مانیں گے کسی اور کو ماننا ہوگا. کوئی چارہ کار نہیں ہے, آپ کو کسی دوسرے کی بات ماننی ہی ماننی ہے, ورنہ گھٹے ٹیک کے بیٹھ جائیں گے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صاحب کوئی آدمی کہے میں کسی امام کو نہیں مانوں گا اور سارے دین پر عمل کر سکوں گا, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. بہت بصیرت کے ساتھ میں جملہ بول رہا ہوں کہ سارے علماء بیٹھ کر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب کوشش کرتے ہیں نہیں حل کر پاتے. پہلے زمانے میں ایک ہی آدمی ایک مسئلے کا حل نکال دیا کرتا تھا, آج عالم کے علماء جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر بیٹھ کرتے ہیں ہفتوں ہفتوں تک, حل نہیں نکال پاتے. جدہ میں فقہ اکیڈمی ہے, سارے عالم کے منتخب علماء جمع ہوتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک ایک ہفتہ لگاتے ہیں, حل نہیں نکلتا. پہلے زمانے کی قوت اجتہاد اس درجے کی تھی کہ ایک ہی آدمی اجتہاد کر کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتا تھا, اور آج عالم کے علماء جمع ہو کر کے اور ماہرین جمع ہو کر کے فیصلہ کرنے لگتے, کچھ حل نہیں نکال پاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ملتوی کر دیا گیا, اگلی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے. پھر کہتے ہیں اب ملتوی کر دیا گیا, اگلی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے. تو اس لیے یہ تو اصل سطحی بحث ہے اور بدقسمتی ہے امت کی کہ امت یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم اماموں پر عمل کریں یا نہ کریں. دین تیار شدہ موجود ہے, اصل کیس امت کا یہ ہے کہ وہ عمل کرنے لگے. باقی کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ابو حنیفہ کو خدا مانے یا خدا کا نبی مانے. وہ نہ خدا نہ خدا کا نبی, نہ اس کو حق ہے کسی حلال کو حرام کرنے کا اور نہ حرام کو حلال کرنے کا. جب وہ کسی چیز کو حرام کریں گے تو تبھی کر سکتے ہیں جو اللہ نے اللہ کے نبی نے حرام کیا ہوگا. تو نماز فرض ہے, ابو حنیفہ سے پوچھ کر ہم نہیں پڑھیں گے. زکات فرض ہے, امام ابو حنیفہ سے نہیں پوچھنا ہے, نہ کسی شافعی کے امام شافعی سے پوچھنا ہے. بدکاری حرام ہے, ہم اس لیے نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا. لیکن وہ مسئلہ جس مسئلے کے بارے میں قرآن کلیئر نہیں بتا رہا ہے, حدیث کلیئر طور پر نہیں بتا رہی ہے, اور وہاں کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, وہاں امام سے پوچھنا پڑتا ہے. میں اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. بہن کھانا جائز ہے ناجائز؟ اور بہن کا دودھ کھانا جائز ہے ناجائز؟ نہ اللہ نے اور نہ اللہ کے نبی نے نہ حلال کہا ہے نہ حرام کہا ہے. اب ہم حلال کہتے ہیں مگر آیت چاہیے, یا اللہ کے نبی کا کوئی حکم چاہیے, ہے ہی نہیں. ہم حرام کہتے تھے مگر وہ بھی نہیں ہے, تو کیا کریں؟ ظاہر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور یا کہیں گے نہیں نہیں بہن کے بہن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا اسلام نامکمل ہے, کوئی حل نہیں ہے. سوائے اس کے وہاں بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور کوئی راستہ نہیں ہے. سگریٹ حلال ہے یا حرام؟ جی حرام ہے, مگر قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے. حضور نے تو کبھی نہیں کہا ہے سگریٹ حرام ہے. سگریٹ میں کیا چیز ہے؟ اندر پتا ہے, جو تمباکو کا پتا پیدا ہوا ہے اسے کو پیس کر کے وہ سبو بنا گیا, وہ اس پہ بھرا گیا, بس وہی ہے. تب یہ حرام ہے تو کون سی آیت سے, حرام ہے تو کون سی حدیث سے, اور اگر یہ جائز ہے تو کون سی آیت سے؟ تو ظاہر بیٹھ کر اشتہار کرنا پڑے گا, اس اشتہار کے بغیر نہیں. تو جو اشتہاری مسائل ہیں ان اشتہاری مسائل میں کوئی چارہ کار نہیں کہ سوائے اس کے کہ آدمی امام کو مانے. امام ابو حنیفہ کو نہیں تو کسی اور کو تو ماننا ہی ہوگا. اس لیے جو بھائی یہ کہتا ہے میں کسی امام کو نہیں مانتا, وہ یہ بات کہتا ہے کسی امام کی مانگ کر, خود اپنی تحقیق اس کی یہ بھی نہیں ہے. کیا ایک بڑا بھائی ہی بہن کو درگاہ جانے سے یا کسی دینی ادارے میں جانے سے روک سکتا ہے؟ اگر روکے تو بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا بھائی اصل میں دینی ادارے میں جانے سے تو روک سکتا ہے, لیکن یہ تب روک سکتا ہے کہ جب اس بہن کے لیے دین کی بنیادی تعلیم کا وہ انتظام کرے, اس کے بعد روکنے کا حق ہے. لیکن اگر وہ انتظام بھی نہیں کر رہا ہے اور روک بھی رہا ہے تو اس کا روکنا جائز نہیں ہے. یہ ظلم ہے. یعنی پہلے اس کا آلٹرنیٹو نکالنا ہے, اس کے بعد سے روکنا ہے. ایک بات. نمبر دو, اگر وہ دانشگاہ میں جانے سے روکتا ہے تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دانشگاہ میں اس کا اعتراض کیا ہے. ممکن ہے اس کا اعتراض یہ ہوگا پڑھانے والا وہاں نوجوان اجنبی ہے اور میری بہن اگر جائے گی تو ممکن ہے غلط تعلقات قائم ہونے لگے, اس لیے وہ روک رہا ہے. تو اس وقت بڑے بھائی کا روکنا درست ہے, لیکن روکنے کے ساتھ کوئی اس کا انتظام بھی کرنا ہوگا کہ اپنی بہن کو وہ دین کی بنیادی تعلیم دلوائے, اس کا انتظام بھی کرنا ہوگا. تو صرف روکنا ہی کافی نہیں ہے, اس کا حل نکالنا بھی ضروری ہے. تو اگر وہ صرف روکتا اور حل نہیں نکالتا تو غلط, اور اگر حل نکال چکا پھر روکتا ہے تو اس کا روکنا صحیح ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ. ہاں, یہ کسی بھائی نے سوال لکھا, کیا دن میں ایک پارہ تلاوت کرنا درست ضروری ہے؟ ہاں, قرآن کریم کے حقوق مسلمان کے ذمے ہیں, ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے. کتنی تلاوت؟ تو ایک تحقیق یہ ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ سارا قرآن کی تلاوت ہو جانی چاہیے, چار مہینے میں ایک مرتبہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 1/4 پارہ پڑھنا ہوگا, 1/4 پارہ, چار دن میں ایک پارہ ہو جائے گا. یہ قرآن کا ہمارے ذمے حق ہے. کس کے لیے؟ جو صرف ناظرہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, اور جو حافظ قرآن ہے اس کے ذمے کم سے کم ایک پارہ پڑھنا تلاوت کرنا ضروری ہے. اصل میں جو ضابطہ بنایا گیا ہے وہ یہ کہ سب 15 منٹ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دے دیجیے. اب ایک جو ناظرہ پڑھنے والا ہے وہ 15 منٹ میں 4 رکوع پڑھ لیتا ہے, اور جو صرف حافظ ہے وہ 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے. تو 15 منٹ آپ اپنی زندگی میں سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دے دیجیے, چار مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے. خدا
آپ کروا سو.